अच्छा भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आपका आना मुबारक हुआ। एक चीज होती है ज़ौक, और ज़ौक में कोई आदमी शरीक हो या जरूरी नहीं है। बाज़ों का बड़ा ज़ौक होता है आइसक्रीम खाने, चॉकलेट हर किसी का ज़ौक नहीं, वनीला हर किसी का ज़ौक नहीं, ज़ौक होता है। ऐसे ही नज़रियात में भी ज़ौक होता है। जो नजरियात का शौक है ना, ये पूरी जिंदगी को मुतय्यन करता है। नजरियाती तौर पे शौक होता है कि हर वक्त सियासत की बात करें, हालांकि सदर वजीर आजम को दरकिनार एसी की छुट्टी में एफसीसी ने नहीं पूछना कि इस्लामाबाद किसको बुलाना है। बात का नजरियाती शौक होता है कि वो गरीबों के लिए बहस करें, गुर्बत के खिलाफ बात करें, सरमायादारी की संगत करें, मगर इसी गुर्बत में बैठे। एक शौक है, डॉक्टर्स का शौक होता है हर वक्त दवाई के बाद
लोग ज्यादा ले रहे हैं, देख लीजिए।
एक शौक बताया दिल्ली में हर के शौक दिवाली पे
سب ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے تھے. ایک گدھا گزر رہا تھا, یہ پان کھا رہے تھے اور انہوں نے اس گدھے سے کہا کہ تجھ پہ کسی نے رنگ نہیں پھینکا, اور اس پہ پان سوکھ دیا اور کہا لے تجھے آج میں رنگ دیتا ہوں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں خواب میں کسی نے وفات کے بعد دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, خطاب ہوا مجھ کو اور فرمایا کہ اس دن میرے دشمن رنگ پھینک رہے تھے اور تم نے بھی یہی حرکت کی, کیوں ایسے کیے؟ تو اس کی آیت آپ نے سنی ہو تو اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِوَاهُ, اور لوگوں اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ عبادت کا ذوق بن جائے اور بندگی کا رنگ غالب آ جائے, اس جیسا اچھا بندہ بالکل بندہ بننا ہے نا. سر ساری محنت اور مشقت اور تلاوت اور رکوع اور سجود آخری نقطہ ہے کیا؟ پہنچنا کہاں تک ہے؟ بندگی ہے بس. اس لیے آپ خط لکھتے ہیں نا, اس آدمی کے لیے بہتر سے بہتر عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے میں اللہ نے جہاں پر سب سے زیادہ بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا ہے. مثلا معراج ہے, یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے. وہ چیزیں دکھائی جو پہلے وہی سے تھی اور پھر رویت کرائی کہ یہ جگہ دی, وہاں تک خدا لے گیا جہاں ٹائم اور سپیس کا تصور ختم ہو جائے, انسانی دماغ میں نہیں آتا. آدمی سوچے کوئی ایسی جگہ جہاں وقت نہ ہو, جہاں خلا نہ ہو, جہاں سپیس نہ ہو, جگہ نہ ہو, تصور میں ہی نہیں آتا. لیکن اللہ نے اس کا ذکر کیا اور وہاں کہا کہ اللہ اپنے رسول کو لے گیا. یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ ہی پاک و ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو لے گیا. یا کسی لقب خطاب رسالت نبوت کسی کا ذکر نہیں کرا, بندے کو لے گئے. نماز میں دیکھ لیں اب تو ہوا رسول, عبدیت تو پہلے رکھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بندے اور آپ کے رسول, ان کی شہادت دیتا ہوں. یہ بندگی بڑا ذوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا, قرآن اب تک پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے بندے پہ نازل کی. قرآن کو چیلنج لوگوں نے کیا تو اللہ نے بندے پہ نازل کیا, حالانکہ یہاں اگر یہ کہتے کہ ہم نے اپنے رسول پہ نازل کیا تو رسول اور کتاب دونوں کا سمجھ میں آتا ہے. موقع اتنا بڑا, احسان اتنا بڑا, انہی تو عبدیت کے اب ہے ہمارا. اسی طرح سورہ فرقان کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے بندے پہ کتاب نازل کی. جو بندگی ہے نا خدا کی، یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان کو مل سکتی ہے. باقی چیزیں نسبتاً آسان بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بندگی اس کا ذوق، جتنا بندگی کا ذوق بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی انسان عبادت کی طرف توجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کسی کی عبادت کرے، سر جھکائے، کہیں ہاتھ پھیلائے، کہیں رو دے. یہ بات اگر آپ سے کسی کو سمجھ آئے تو بہت بڑی بات ہے. مجرد اللہ کا تصور ہر انسان نہیں کر سکتا. ایبسلوٹلی ایک ایسی ذات جس کے لیے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ زبان نہ سر نہ کوئی اور چیز، کیا تصور کرے؟ عبادت کر رہا ہے نا، کوئی چیز چاہیے نا. شاید ذوق نہیں یہ شعر کا کہ کرے کعبے میں کیا جا کر، بیت اللہ میں جا کے کوئی کرے کیا؟ وہ بت خانے کے ساتھ سے ملاتا ہے اور کہتا ہے یا تو کوئی صورت بھی، وہاں اللہ ہی اللہ ہے. بت خانے میں جاؤ تو کوئی صورت، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی نہ کوئی تھاکر، کوئی نہ کوئی تو ملتا ہے. بیت اللہ میں جا کے کیا دیکھے گیا؟ اللہ ہی اللہ ہے، ایسی ذات ہے جو نظر ہی نہیں آتا. انسانی دماغ کے لیے کسی ایسی ذات کا تصور جس کا وہ وجود اپنے حواس خمسہ سے نہ ادراک کر سکے، بہت مشکل، بہت مشکل. اس لیے انسان محتاج ہوتا ہے کہ وہ جسم کی طرف چلے. سبزی بات سمجھ میں آتی ہے؟ سبزی کا بھی بات سمجھ میں آتی کہ ایک مجرد ذات، نہ سر نہ کھاؤ نہ کوئی تجسیم، اس کے متعلق تصور کرنا کہ وہ محبت فرماتے ہیں، وہ عزت ذلت، آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت بڑا اور بہت اوپر کی سطح کا دماغ چاہیے. ہم سری لنکا گئے تو ایک دوست ایک بدھسٹ سے ملانے لے گئے. بڑی اچھی طرح ملے بقول ان کے، سری لنکا کی سینیورٹی وائز میں تیسری شخصیت تھی. سری لنکا کے قدر وغیرہ بھی وہاں جاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی تصویریں ہماری دیتا ہے. چہرہ آپ دیکھیں تو تانبے کی طرح چمکتا ہے. تو دنیا میں بتا یہ جو اس کے سٹیچوز توڑے تھے افغانستان میں، تو اس نے ان کے مقابلے میں خدا بنایا. کون کون لوگ ان کے خدا بنانے کے لیے آئے؟ ہندوؤں کے بڑے بڑے منسٹر، انڈیا نے بڑی مدد کی. انہوں نے کہا 60 فٹ بدھا ہے اور اس کے پجاری، کہنے لگے کہ نروان حاصل ہوتا ہے. ہم نے کون سا بحث کرنی تھی, چپ کر کے چلے گئے, ملنا تھا بس. انڈیا میں ایک برہمن ملے, وہ بھی مجھے یہی کہتے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ پرماتما کیا ہے, ایشور کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایشور کا کوئی گھر نہیں, کسی جگہ بھی نہیں, کسی زمانے میں نہیں. ایشور کے لیے کوئی جسم نہیں ہوتا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا بھی کہنے کا یہی کہتے ہو, یہی ہم کہتے ہیں. مسئلہ رسالت کیا ہے کہ تم اس ذریعے سے جاتے ہو, ہم اس ذریعے کی نفی کرتے ہیں. آپ سمجھدار ہیں, اس کا ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں. حالانکہ بات یہ بھی غلط تھی, ڈائریکٹ تو ہم چلے جاتے ہیں کئی جگہ پہ. بڑی سمپل سی بات ہے, اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی, اب چینل دیکھیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کرتے ہیں, بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق پوچھتے ہیں. اب اللہ کو کہنا یہ ہے کہ اے نبی آپ بندوں کو بتائیے, جس چینل سے ڈاک گئی اسی چینل سے واپس آنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کیا, اللہ نے کہا اذا سألك عبادی عنی, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق, انی قریب, بندوں میں تو تمہارے قریب ہی ہوں, درمیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بندے کو مخاطب کیا, انہوں نے تمہارے قریب ہوں. تو بندگی جتنی انسان پہ غالب آتی ہے نا, پھر وہ تلاش کرتا ہے کوئی شکل صورت کوئی چیز, پھر انسان کا دماغ پیکر کھڑتا ہے, انسان کا دماغ بتوں کو کھڑتا ہے کہ اچھا اللہ ایسا ہوگا, اچھا اللہ ایسا ہوگا, اچھا اس کے اتنے ہاتھ پاؤں ہوں گے. وہ اس جسم کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے, یا پھر وہ جسم پہ رک کے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے اور یہ شرک. اور کبھی وہ جسم پہ نہیں رکتا, وہ کہتا ہے یہ جو مورتی رکھی ہے نا, یہ تو سوچ کو جمع کرنے کے لیے ہے, اس کو کون پوچھتا ہے. برہمن ہمیں ایک ملے, وہ کہتے تھے پاگل نے ہم کس کو پوجے, کہنے کے مولانا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر کے سنم بنائے انہیں پوجنے بیٹھ جائیں, نہیں چاہے. یہ تو صرف اس لیے ہے کہ جیسے آپ سٹک لگا دیں تو آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. دلی سے کہیں جا رہے تھے تو یہ گیروے رنگ کی انتہائی زرد رنگ گہرا کی چادریں اوڑی ہوئی تھی, برہمن جی چادریں اوڑھتے ہیں. تو جب نماز انہوں نے پڑھی تو بڑے حیران ہوئے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا خدا کی عبادت ہے, ان کا مورتیاں اور یہ, ان کا صرف توجہ ایک جگہ جمانے کے لیے, باقی اللہ کہاں اور یہ چیزیں ہیں. تو الغرض آدمی جب اللہ تعالی کی جستجو میں نکلتا ہے, بندگی کا ذوق غالب آتا ہے, پھر آدمی ڈھونڈتا ہے کوئی آستانہ ہو, کوئی در ہو, کوئی دیوار ہو, کہیں جا کے سجدہ کرے, کہیں جا کے اسے منائے. اللہ نے انسانوں کی ان جذبات کی تسکین کے لیے بیت اللہ دے دی. اچھا بھائی یہ میرا گھر ہے, حجر اسود ہے, اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی اسے بوسہ دے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا. اللہ کے ہاں دایاں ہاتھ کیا ہے اور بایاں ہاتھ کیا ہے؟ مسلم کی روایت میں آتا ہے اپنے اللہ خرچ کرتا ہے اپنے بندوں پہ، وکیل تئے دیا ربی الیمین ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، اب دونوں ہاتھ خدا کے دائیں ہو جائیں، یہ کیسے ہیں؟ یہاں پہنچ کے انسانی عقل کام نہیں کرتی، انسانی عقل بہت جگہ پہ شکست آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو عبادت اور بندگی ہے نا خدا کی، اس سے جو کچھ کھلتا ہے بندے پر، اس میں انسانی عقل بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس بندگی کا سب سے بڑا مظہر، بندگی کی سب سے بڑی مہر جو ثبت ہوتی ہے، یہ نماز۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تمہاری دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگی، فرمایا ایک عورتیں یہ اچھی لگی، مطلب اس معنی میں کہ خواتین پہ ظلم ہوتا ہے ہمیشہ معاشرے میں، تو ان کی مظلومیت جو ہے نا، اس نے مجھے متوجہ کر دیا کہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اب عورت کے رنگ ہیں، روپ ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، راہ چلتی ہے، کیا کیا روپ ہیں، لیکن مظلومیت اس میں ہے، اس کی ایک اپنی تعریف ہے۔ فرمایا یہ مجھے اچھی لگی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی طبیعت بنیادی طور پہ نا یہ مظلومیت کے لیے بڑی مائل ہوتی ہے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت کے باوجود جہاد میں جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو غریب لوگ تھے ان کے گھر جاتے تھے، فرماتے دعا دعا مانگنا اللہ مجھے فتح دے۔ تو ایک عورتوں کا کہا خوشبو تو نیچرل چیز ہے، اور ایک یہ کہا کہ جو علت قدرت آئینی سلا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز، وہ اتنی محبت اتنی اچھی لگتی۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں نماز میں کسی نے خلل ڈالا، بہت سخلا شاد کرا۔ بیت اللہ کی فتح کے موقع پہ بیت اللہ کھلا اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، واپس آئے تو فرمایا عثمان مجھے خیال نہیں رہا میں تم سے کہتا کہ قبلے کی اس رخ کی دیوار پہ بکرے کے سینگ لگے ہوئے تھے، تو نماز میں میری توجہ بار بار وہ جو سینگ ہے اس طرف جاتی تھی، کیونکہ کہتے تھے اہل مکہ کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کے دور میں جو دمبا آیا تھا یہ اس کے سینگ۔ فرمایا میری توجہ بڑھتی تھی تو اس پہ تم پردہ ڈال دیتے تو اچھا ہوتا۔ کوئی چیز نماز میں خلل ڈالے بہت بہت غصہ آتا، اس لیے کہ بندگی کا ذوق غالب آ گیا تھا، عبادت کا ذوق۔ تو بندگی جب کھلتی ہے انسان پہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جتنا بھی وقت گزاریں گے آپ کو عجیب و غریب باتیں سننی ہیں، سننے میں آئیں گی۔ ابن عربی صوفی تھے نا، بہت بڑے، اب کوئی نام نہیں لیتا ان کا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا میں ابن عربی کو پڑھاتے تھے، ابن عربی کو پڑھنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ ابن عربی نے
ایک چیز نقل کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی. اس کائنات سے باہر میں نے سفر کیا. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. علامہ اقبال نے بھی ایسی کیا. علامہ نے فرضی تخیلاتی طور پہ, علامہ اقبال نے کہا کہ میرے پیر و مرشد ماں روم مجھے لے کے گئے, پیر رومی نے فلاں جگہ فلاں جگہ, پھر علامہ کہتے ہیں میں مریخ پہ چلا گیا, پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں زحل ستارے پہ, پھر علامہ کہتے ہیں میرے پیر و مرشد ماں روم رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ تھے, میں جہنم میں چلے گیا. ایک جگہ بیان کیا ہے کسی اور ستارے کا, یہ جہنم پہ ہی گئے, جہنم پہ کپ کپی تاریخ. تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم سے کہا کہ تجھے کیوں سردی لگ رہی ہے, اس نے کہا پوچھ نہیں, ایسا گناہگار ڈالا گیا ہے کہ میں خدا سے پناہ مانگ رہی ہوں کہ خدایا یہ تو میرا بھی عذاب ہے, اسے نکال یہاں سے. علامہ کہتے ہیں میں مجھے حیرت ہوئی, میں نے جہنم سے کہا کہ ساری دنیا کو عذاب دینا ہے تجھ میں لا کے اور تو خود عذاب ہے. اس نے کہا یہ جو میر جعفر اور میر صادق مسلمانوں کو بیچ آئے ہیں نا امت کو, یہ جب مجھ میں ڈالے گئے تو مجھ پہ کب کبھی ساری ہو گئی ہے. میں نے کہا خدا مجھے ان کے ذریعے کیوں عذاب دے رہے ہیں, نکال. پھر علامہ کہتے ہیں جو اپنی قوم کو بیچتا ہے وہ جہنمیوں سے بھی بدتر ہو جائے. بہت لوگوں نے ایسی چیزیں لکھی. ابن عربی کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو مجھے آسمانوں میں دروازے دکھائے گئے, ایک بڑا زبردست دروازہ بڑا خوبصورت, میں نے دستک دی اور میں نے کہا اسے میرے لیے کھولا جائے. تو انہوں نے کہا عربی یہ نبوت کا باب, نبوت کا دروازہ ہے, بس ختم بند ہو گیا, اب کسی کے لیے نہیں کھولا گیا. پھر کہتے ہیں بندگی کا دروازہ, بندگی خدا نے مجھ پہ واضح کی, اور جب مجھے بتایا کہ بندگی میری عبادت کتنا بڑا مقام ہے تو میں چیخنے لگ گیا تھوڑی دیر تک. میں نے کہا خدایا اسے بند کر میں مر جاؤں گا. یہ اب چیزیں بڑی آسان ہو گئی. کسی بچے کو آپ ہارر مووی دکھائیں, ایک موقع پہ پہنچ کے رو پڑتا ہے چیخ پڑتا ہے اس سے بھاگ جاتا ہے. کتنا کچھ وہ دیکھ لے. بس اسی طرح یہ جو نماز ہے نا بندگی کا ذوق, یہ جن لوگوں پہ کھل جاتی تھی ان کی نمازیں وہ حالت ہی اور ہوتی. آپ کو یاد ہوگا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریض ہے نا, عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ مقام کھلا ہوا. سردیوں کی طویل راتیں ہیں اور رکوع اور سجدہ کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اور لوگ بیس بیس پچیس پچیس مرتبہ تک بھی پڑھ لیتے. ہمارے مشائخ میں یہ بڑی بڑی چیز اللہ نے رکھی. محبتیں دوستیاں الگ جگہ ہیں, لیکن یہ ہونا یہ تمنا کہ فلاں آدمی ہمارا مرید ہو جائے, یہ وہ کرتوت نہیں کرتے تھے. Yeah. بہت بار سے بات آئی ہے، وگرنہ جو بے نیاز کی طبیعت کی اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہت ذوق ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس بات پہ پڑھیں کہ لمبی نماز ہو گئی تو کیا ہوگا، چھوٹی ہوگی، وہ اپنا مست تھے عبادت میں، تو شبد عزیز صاحب رائے پوری رحمت اللہ کو نے دیکھا، حیرت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کس دنیا کے آدمی ہیں، جب سجدہ کر رہے ہیں آپ 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیجیے سجدہ ایسے ہوا نا، جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہے بالکل نور میں جیسے سانچا ڈھلا ہوا نکال دیا، بالکل نور ہی نور تھا، سر سے پاؤں تک حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا چیز کیا گیا. ان کے ایک خادم ہمیں ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت کو جوانی میں دیکھا، ان کا ہاں میری ان کی عمر میں تھوڑا ہی خرچہ، ان کا کیسے تھے، کہنے لگے رائے پور خانقاہ میں رمضان میں عشاء کے بعد رہتے تھے، ترابی لوگ پڑھتے تھے مسجد میں، یہ خانقاہ میں 35 35 پارے ایک رکعت میں پڑھتے، پینتیس پارے ایک رکعت میں کوئی آدمی کھڑا ہو کے پڑھ لے ہماری تو ٹانگیں ٹوٹتے ہیں. انسان تھے کیا تھے، یہ عبادت کا ذوق تھا، خدا سے محبت، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی بندگی کے اقرار کا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، بار بار اعتراف، بار بار اعتراف. بڑی دلچسپ بحث اس کے بعد آتی ہے، جب بندگی کا بار 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 اعتراف کرتا ہے تو پھر ایک مقام پہ پہنچ کے وہ اپنے وجود کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوئی بھی. اب لوگ پڑھتے نہیں نا، یہ بھی جملہ کوئی ہزار ایک بار تو کہوں گا اس رمضان، پڑھتے نہیں نا لوگ، ہندو جاتے تھے بیعت ہونے پاک پتن، اور حضرت رحمت اللہ علیہ بیعت فرماتے تھے بابا جی توبہ وغیرہ کرا کے کہتے تھے ذکر کیا کرو، وہ کہتا ہے ہندو حضرت کیا ذکر کر رہا ہے، یہ ذکر کیا کرو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی. جو مسلمان مرید ہوتے تھے تو اسے لا الہ الا اللہ وہ 12 تسبیح چشتیوں کی مشہور سے یہ سبق دیتے تھے، جو ہندو ہوتا تھا وہ تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو کہتا رہتا تھا بس. کئی لوگوں کو اللہ نے ہدایت، ایک وقت ایسا آتا ہے جب آدمی کہ ذہن میں خود سوال اٹھتا ہے کہ وجود کس کا ہے، میرا ہے یا خدا کا ہے، میں جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، تو میں اپنے آپ کو اگر مائنس کرتا ہوں تو کائنات میں رہ کیا جاتا ہے، پھر اسے اس کی روح کو جب ادراک ہوتا ہے کہ کائنات میں مجھے اگر مائنس کر دو تو میرے علاوہ پھر رہ ہی کیا گیا، وہ کہتا ہے اللہ، یہ وجود کی بات ہے، وہ کہتا ہے ایک ہی وجود ہے اللہ، اس وحدت الوجود کو جتنا عروج پہ چشتی حضرات نے پہنچایا ہے کوئی نہیں اس کے مقابلے. ایک سال ہمارے حضرت سناتے ہیں ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ اور حضور نعمانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سناتے تھے. حضرت رحمتہ اللہ سے میں خود سنا, فرمایا ندوہ میں لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوال پوچھا ان کا, حضرت آپ رائے پور جا کے کیوں بیٹھ ہوئے؟ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اس وقت انگلش کے اخبار کی وہ پڑھ رہے تھے ایسے ہی, اور جو لوگ چند ایک پاس بیٹھے ہوئے تھے, بڑی بے تکلفی کی مجلس تھی, رمضان کے دن تھے, سردیاں دھوپ میں بیٹھے ہوئے, بڑا پلنگ بچھا ہوا. وہ اپنا وظیفہ بھی پڑھتے تھے, انگلش اخبار, اردو اخبار, یہ سب اخبار رکھے. تو میں نے کہ اکیون حضرت آپ رائے پور جا کے کیوں بیٹھ رہے؟ اس وقت ہندوستان میں حکیم الامت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شہرا تھا. دوسری شخصیت وہاں سین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کی دارال دیوبند کی شکل حدیث, بڑا نام تھا حضرت رحمۃ. اتنے بڑے آدمی تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد کے بعد کسی کی اتنی بیعت ہوئی ہو جتنی حضرت کی بیعت. 5,000 آدمی بے یک وقت بیعت, غالباً اس کے بعد شیخ کی اتنی بیعت ہوئی ہوگی, مگر نہ کوئی آدمی اس پائے کا ہے ہی نہیں. اور کیا حضرت رائے پور میں نہ تو کوئی علمی نسبت تھی, نہ کوئی دیوبند کی ایسی نسبت تھی, وہاں کیسے تشریف کری؟ تو ہنسے اور فرمایا بھائی ہم خود بھی کچھ نہیں تھے, تو رائے پور میں بھی بظاہر کچھ نہیں تھا, تو ہم لوگوں کی وہیں نبھنی تھی, وہیں جانا تھا, ہمیں کوئی اور کو کیوں پوچھتا؟ قصہ سنایا, فرمایا میں اور رامزور نعمانی بیعت کے لیے گئے تھے, مگر رامزور نعمانی شاید بات نہیں ہوئے تھے پہلے بہرا. حضرت رحمت اللہ فرماتے کہ بیعت جب ہوئی تو ہم دونوں سے صوفی عبد الرب صاحب نے پوچھا, بڑے بڑے اللہ کے شکر تھے, بڑے نیک آدمی, اور غالباً وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کا تعلق تھا, لیکن تھے بڑے صاحب کش. انہوں نے کہا تم لوگوں کا رنگ کچھ اور نظر آتا ہے, کہ کسی سے بیعت تو نہیں ہو گئے؟ ہم نے حضرت کا نام لیا تو ان کا مولوی صاحب یہ کیا غلط کیا, تو بالکل بیعت نہیں ہونا چاہیے تھی, وہاں کیا پڑا ہے, بیعت ہوتے تو کہیں اور ہوتے, یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو منظور نعمانی صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے شیخ ہیں بیعت ہو گئے, اب آپ ایسی باتیں نہ کی. انہوں نے پھر اگلے دن یہی بات چھیڑی اور انہوں نے کہا آج رات میں سارے اولیاء اللہ کے مقامات دیکھتا رہا کہ تمہارے شیخ کہیں تو ہوں, کوئی ایک جگہ تمہارے بزرگوں کا ذکر جہاں جا کے بیٹھ. تو منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ آئندہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے, ہم خواہ ہمارا آپ کا جھگڑا ہو جائے کیا. تو آج اس سے اگلے دن آئے تو بڑے جھومتے ہوئے, کہنے لگے مولویوں تم نے صحیح جگہ تلاش کہا, حضرت کی نسبت اس نسبت پہ کون پہنچا؟ تم حیران ہوئے, ہم نے کہا کل تو آپ یہ کہہ گئے, کہنے لگے آج رات پھر میں نے اللہ تعالیٰ درخواست کی کہ مجھے مقامات دکھائیں کون کون کس کس درجے میں. کہ مجھے خیال آیا دیکھتے دیکھتے کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ اپنی ذات کی نفی اتنی غالب ہوتی ہے کہ اوپر کی طرف نہیں نیچے جانا پڑتا ہے دیکھتے. تو میں نے جب نیچے کی طرف گیا تو تمہارے شیخ کو اپنی ذات کی نفی کا امام پایا. نکاح ہر لمحہ ہر سیکنڈ ان کے اندر یہ بات چلتی رہتی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوئی تھی, اللہ میں کچھ نہیں ہوئی تھی. یہ فنائیت کا درجہ آتا ہے بڑی مشکل سے, آتا ہی کہاں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندگی یہ ہے, جتنا انسان پہ اپنی نفی غالب آتی ہے اتنا ہی اللہ کا اس بات بھی غالب آتا ہے کہ اللہ تو ہے اور میں نہیں. صاحب نے پوچھا کہ اس کی پریکٹس کیسے ہوتا ہے, بہت آسان ہے. کہنے کی کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں. ہم نے کہا یہ تم کہتے ہو کہ اللہ اکبر, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا. ہم نے کہا اس کے ساتھ ہی یہ سوچنا ہے اور سب سے چھوٹا میں, اللہ سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹا ہوں, میں نہیں. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا نفی کرنی ہے نا. آخر پہ پہنچ کے میں کچھ ہوں. اس کی جن لوگوں پر بندگی کا ذوق غالب آتا ہے آخر پہ پہنچ کے یہی دو تین چیزیں رہ جاتی ہیں, یا نماز رہ جاتی ہے یا تلاوت رہ جاتی ہے. اتنا تلاوت کا ذوق غالب آتا ہے. میں نے بتایا 35 بارے ایک رکعت میں کوئی آدمی جوانی میں کھڑے ہو کے پڑھ لے, یہ خدا کے ساتھ تعلق کی بات ہے. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ اس سال رمضان میں اپنے دوستوں سے کہا کہ تم جتنا قرآن پڑھو مجھے بتانا. کسی نے لکھا حضرت رمضان میں 50 قرآن پڑھے, تو لی جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے لکھا
رمضان میں وہی دن اور وہی راتیں اس کی آدمی 56 مرتبہ قرآن پڑھ لے, یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ذوق نہ ہو. روح کی ایسی غذا بن جاتی ہے کہ روح قرآن پڑھ لے. اس لیے جب انسانی روح جسم کو چھوڑے گی تو جائے گی کہاں؟ کوئی نہ کوئی جگہ ضروری ہے جہاں پہ جا کر وہ قرار پکڑے. قرار پکڑنا تھا ایک جسم چاہیے تھا, مثلا گائے کا جسم, وہ وہاں کے لیے انسان کا جسم مل گیا, روح یہاں آ گئی. یہ روح جب ہم سے جدا ہوتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اسے پھر کوئی ٹھکانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں روح کے ٹھکانے بتائے. اس پہ کبھی غور کرو کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہم سب کی روحیں کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کا ٹھکانا بتایا اور فرمایا جعفر جو تھے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, اور جعفر سے بڑا تعلق تھا بہت بہت.
چار بھائی تھے, طالب, جعفر, حفیظ اور علی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو پھر داماد بھی ہو گئے. حضرت ابو طالب کی ساری اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت, اس لیے کہ جانتے تھے نا کہ ابو طالب نے کن کن مواقع پر ساتھ دیا. فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو بار بار فرمایا اچھا بھی میں رات کہاں رہوں گا, پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا رات کہاں رہیں گے, پھر کچھ دیر گزری صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ کا اپنا گھر جو ہے, تو کسی درجے میں ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ حل ترک لنا عقیل شیئن, میرے بھائی عقیل نے کوئی میرے لیے رہنے دیا ہے گھر, یعنی ہجرت کے بعد بیچ دیا تھا نا انہوں نے پراپرٹی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چچا زاد حل ترک لنا عقیل, عقیل نے کوئی چیز رہنے دی ہے میرے لیے. تو عقیل رضی اللہ عنہ صحابہ سیدنا علی اور جعفر, جعفر نے ہجرت کی حبشہ کی طرف, اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ کی دوسری ہجرت ہوئی مدینہ منورہ اور وہ پھر شہید ہو گئے. اسماء ان کی اہلیہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا جعفر, مسجد میں بیٹھے بہت پریشان ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول خیریت ہے, فرمایا جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا جعفر شہید ہو گئے, اور اٹھ کے جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. جعفر کی شادی ہوئی تھی اسماء بنت عمیس, اسماء بنت عمیس جو تھی انہوں نے دیکھا گھر میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ سمجھ گئی بہت بہت عقل مند خاتون تھی, تو انہیں چہرہ مبارک دیکھا اور انہیں کہا کہ تشہد کیا جعفر شہید ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور آنسو جب گرے تو ان کی چیخ آواز بلند ہوئی, تو آپ نے دلاسا دیا اور جعفر کے بچوں کو بلایا اور ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے, اور اس کے بعد فلاں شہید ہوا فلاں شہید ہوا, اور باہر گئے اور محلے میں جو لوگ تھے کہا کہ اسماء پہ بڑی مشکل مصیبت کا وقت آ گیا ہے, اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلاؤ, جو ہمارے یہاں میت کے گھر کھانا بھیجتے ہیں اس کی اصل یہ. پھر تشریف لائے ایک دو چار دن, فرمایا جعفر کے بچوں کے بال اترواؤ, بال اتروائے گئے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, اپنے ساتھ چمٹایا, اور بڑا تاریخی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, شاید ہی کسی کے لیے یہ بات اور کہی ہو, عبداللہ ابن جعفر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اسماء گھبراؤ نہیں, جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میں ان کا ذمہ دار ہوں. جعفریوں کے تو مزے ہو, کیونکہ جعفری ہوتا ہے نا نام کے ساتھ, کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھو اس کو فرمایا جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں میں ان کا ذمہ دار ہوں. اسی لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے مدینہ منورہ تو عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس سارے بچے چھوٹے چھوٹے استقبال کے لیے نکلتے تھے, تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بٹھا لیتے, پیار کرتے تھے, بوسہ دیتے تھے, اور چونکہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جعفر, علی رضی اللہ عنہ بڑی محبت تھی, بھائی کو بھائی سے تعلق ہوتا ہی ہے. اسماء بنت عمیس کا پھر دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کیا, پھر اس وقت رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسماء کا تیسرا نکاح اپنی دیور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اسماء پریشان. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ کیا کیوں پریشانی؟ اسے کہا میرے تیسرے شوہر ہیں اور جی چاہتا ہے جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ سے اچھا آدمی میں نہیں ملا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اس کی صورت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد دیکھنا، معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے نکاح کا، تو نہ کر. واقعی یہی ہوا، اسے معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا. عربوں کا معاشرہ ایسا تھا، عورت تنہا نہیں رہنے دیتے، پورا تحفظ حاصل. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر میرے سوتیلے بھائی بھی تھے گویا. تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہم انہیں کوئی کام کہتے تھے تو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹو یہ نہیں ہو سکتا. تو جو کام ہوتا تھا ضروری تو ہم پھر عبداللہ ابن جعفر کو بھیجتے تھے، تو عبداللہ ابن جعفر کو دیکھ کے والد پگھل جاتے تھے، وہ کام کروا لاتے. تو یہ جو جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جعفر کی روح کہاں گئی؟ یہ لوگ بھی تو سوچتے ہی تھے نا، ایسے تھوڑے کی تھی دنیا کے، ہم ہی سوچتے ہیں وہ نہیں سوچتے. فرمایا جعفر کی روح کے لیے اللہ نے ایک سبز پرندے کو چنا ہے اور جعفر کی روح اس پرندے میں ڈال دی ہے، اور وہ پرندے صبح شام اڑتے ہیں جنت میں، اور جب وہاں شام ہوتی ہے تو ان پرندوں کے گھر عرش کے نیچے ہیں، وہ آرام کرنے کے لیے پھر وہاں آتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے تو جنت میں جا کے اڑتے ہیں. تو روح کو ٹھکانہ ملا نا، اس لیے ارواح کے ٹھکانے ہوتے ہیں. روح جو اس جہان میں جاتی ہے اس کا ٹھکانا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. یہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو چونٹیاں ہی چونٹیاں پھر رہی ہیں، اور پاؤں لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں، اب نہ مرتی ہیں نہ جیتی ہیں. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ چونٹیاں آپ نے فرمایا، یہ دنیا میں جتنے متکبر اور مغرور ہیں نا، قیامت میں ان کی روحیں چونٹیوں میں ہوں گی. یہ صحیح حدیث میں آیا، اور ذلیل کیا جائے گا اور فرشتے انہیں کہیں گے کہ دنیا میں تم بڑے بنتے تھے، یہ ہے تمہاری اوقات. اس سے یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو بڑے پریشان، فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے منبر پہ اس مسجد میں بندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چپ ہو گئے، ناراض ہوئے، فرمایا کیا ہو گیا ہے، یہ اس میری مسجد میں میرے ہی منبر پہ بندر بیٹھتے ہیں؟ یہ خواب تھا آپ نے دیکھا. پھر آپ نے فرمایا میں اس بدبخت کو دیکھ رہا ہوں جو میرے منبر پر بیٹھے گا آ کے اور اس کی نکسیر پھوٹے گی. یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایک آدمی آیا، یا اس سے فوراً پہلے، گورنر مدینہ منورہ پہلے دن جمعے میں آ کے بیٹھا ہے، اس کی نکسیر پھوٹی. جب نکسیر پھوٹی تو لوگوں نے کہا یہی ہو بدلا، بڑی اہم بات ہے اسے سوچنا. ہم ہر دن کوئی نہ کوئی اہم بات آپ سے عرض کریں گے, اسے سوچو. جس آدمی کی روح پہ حرص غالب ہوتی ہے نا, لالچ, بندر اتنا لالچی ہے کہ بندریا کے پاؤں جلیں تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو زمین پہ لٹا کے اس پہ پاؤں رکھتی ہے. جس آدمی کی روح پہ لالچ غالب ہوگی نا کہ دوسرے کی جان جاتی ہے تو جائے, گائے اس کی مرتی ہے تو مرے, میرا ایک کلو گوشت اس میں سے مل جائے, اس کی روح کا ٹھکانہ بندر ہے. یہ بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں, اور جس آدمی بے خام خواہ اللہ نے اس چیز دی ہوئی ہے, اللہ کی عنایت ہے, اللہ کا شکر ادا کرے, مگر دوسروں کو تانا دینے کی کیا بات ہے؟ یہ جتنے انسان کے فضائل اور خوبیاں غیر اختیاری ہیں, ان سب پہ کسی کو چڑھانا یہ کبیرہ گناہ بھی ہے, اس سے توبہ بھی کرنا. اب ایک آدمی کا قد لمبا ہے, اللہ نے دیا ہے اسے قد, اب وہ اس سے چھوٹے قد کا مذاق اڑائے, یہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیا اور توبہ بھی ضروری. ایک آدمی گورا ہے, اکالے کا مذاق اڑائے, یہ سب امور غیر اختیاری ہیں. اور جتنے غیر اختیاری امور ہیں نا, ان میں کسی بھی اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑانا یہ کبیرہ گناہ بھی ہے, اس سے توبہ بھی کرے. جس انسان پہ یہ غالب آ جاتا ہے نا, فخر خام خواہ فضول بات, دوسروں کو نیچا دکھانا, اس پہ محقق طوسی نے بڑی اچھی چیزیں لکھی ہیں. ملا صدرا ہے نا, ہے یہ شیعہ, ملا صدرا ایران میں آپ جائیں نا تو اب تک ملا صدرا کا وہ, جیسے ہمارے آغا شاہی وینیو اور فلاں وینیو, ملا صدرا ہی وینیو اب تک ہے, اور ملا صدرا تھا شیعہ, کمال کمال کا پڑھا تھا, سب کچھ پڑھ پڑھا کے 10 سال کے لیے ڈبو آیا, 10 سال خدا کی عبادت کرتا, کوئی کام نہیں کیا. کہتا تھا علم سے آگے جو اللہ کی معرفت ہے وہ حاصل کرے. بڑی اچھی کتابیں اس سے نکلی. یہ ہم اہل سنہ کے عقیدے میں شامل ہے, ہمارے عقیدے میں شاباب شامل ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کا مسخ ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے نا, بندر بنا دیے گئے. ایک جگہ کہتا ہے کہ یہودی تو جو تھے سور بنا دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی, حسمی بات ہے, اپنی امت کا فکر ہوا کہ میری امت کا کیا ہوگا, تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت میں کہیں مسخ نہ ہو جائے. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی دی کہ آپ کی امت میں مسخ نہیں ہوگا. قیامت کے قریب ایک واقعہ پیش آئے گا, اس میں مسخ ہوگا, جنرلی امت محفوظ رہے گی, لیکن روح کا مسخ تو ہوگا نہیں. تمہاری روح نے جا کے ٹھہرنا کہاں؟ اگر حرص غالب ہے تو اس مرنے والے کی روح کتا بن جاتی ہے. جا کے جعفر رضی اللہ عنہ کی روح نے ٹھکانا ڈھونڈا اللہ نے دیا. بے حیائی غالب ہے, سور بن جائے گا. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اور ملا صدرا نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں روح کو پاک کرو, تم جو اتنے خوش ہو رہے ہو نا ایسے نہ ہو کہ مرنے کے ساتھ ہی تمہاری روح مست ہو جائے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روحیں دنیا میں کبھی کبھی لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھیج دی جاتی ہیں. اور حضرت لکھتے ہیں کہ یہی ہے وہ بدرو جسے تم کہتے ہو, یہی ہے بھوت پریت جسے تم کہتے ہو, کہ روح مست ہو کے آتی ہے. ایسی ہے جیسے گورنمنٹ قیدی کو کسی کو مارنے کے لیے لگا دے, قیدی مارتی ہیں نا. اس لیے یہ جو روح ہے نا, جتنا خدا کی بندگی میں ڈھل جاتی ہے اس کے مقامات وہاں اتنے ہی بلند ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, ایک جگہ جنت میں آواز آ رہی ہے تلاوت کی, اور جنت کا وہ ٹکڑا اس کی تلاوت سے گونج رہا ہے. آپ نے جبریل نے کہا کہ یہ نعمان کی آواز تھی, کہ یہ نعمان ہے آپ کے ساتھ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے, نعمان میں نے جنت میں تمہاری آواز تمہاری تلاوت سنی اور گونج اٹھی جنت. اور پھر فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا تھا کہ تمہیں یہ مقام کیوں ملا ہے, تو جبریل نے کہا برل لہم, میں اپنی ماں سے جو اچھا سلوک کرتا ہے نا اللہ نے اس کی وجہ سے یہ مقام دیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک ایسی چیز لکھی ہے. دیکھو یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا اور علم کی ترقی ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا کیا کیا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا, مجھے جنت دکھائی گئی خواب میں عالم کشف میں, تو جو ٹکڑا انہیں دکھایا گیا لکھا ہے کہ ہما جنت مملو از نور صدیق اکبر, جنت کا وہ ٹکڑا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نور سے جگمگا رہا. یہ اعمال انسانوں کے, بندگی جب غالب آتی ہے اللہ کی تو پھر انسان نماز اور قرآن میں دھنس جاتا ہے, کیونکہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی حقیقی نسبت اللہ کے ساتھ, کوئی ایک چیز اس دنیا میں ایسی نہیں جس کی حقیقی نسبت اللہ کے ساتھ. بیت اللہ آپ کہتے ہیں خدا کا گھر, تو خدا کا گھر ہے, مسجد خدا کا گھر ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ آتا ہے رات رہتا ہے ٹھہرتا ہے. ایک لے دیکھیں, یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے کہ اس کا کلام ہے, اس نے خود پڑھا ہے, نازل کیا ہے. کیسے پڑھا ہے وہی جانتے ہیں. اللہ کی جو اللہ تعالی کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام حروف اور آواز سے پاک ہے. بڑی گہری بات ہے لیکن ہے یہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے کلام میں حروف بھی نہیں ہے اور اللہ کے کلام میں آواز بھی نہیں. لیکن یہ بندگی کا ذوق روح کی صفائی سے غالب آتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود دیکھیں دس دس پارے ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے. ہم تو تین پاروں سے گھبراتے ہیں, یہ ہر جگہ حدیث میں لکھا کہ حتی تورمت قدما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم آ گیا, انفطرت قدما, پاؤں پھٹ گئے. اب پاؤں ایسے تھوڑے ہی پھٹ جاتے ہیں تین پارے سننے سے. ایک آدمی مدت تک لمبا قیام کرے پھر جا کر کہیں پاؤں پھٹے تو پاؤں پہ ورم پھر کبھی آئے تو آئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ایک دن بہت ہی مجھے آیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے اور دلیل دی پھر قرآن سے کہ لیا ہو پھر اللہ اللہ ما تقدم، جو آپ سے لغزش پچھلی کی زندگی میں ہو گئی وہ بھی معاف ہے، آئندہ بھی معاف ہے، اب اتنی عبادت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پھر کے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ پھر تو مجھے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، افلا اکون عبداً شکرا، میں شکر نہ کروں کہ اللہ نے مجھے بالکل ہی معافی دے دی. تو اس لیے اس بات پہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، ہم آج مر جائیں تو روح کس قالب میں جائے گی، روح کس حال میں اللہ کے پاس پہنچے گی. حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب فرشتے قبر میں ماریں گے نا، ایک جملہ بڑا زبردست ہے، فرشتے کہیں گے ما تلیت ولا درئیت، منافق سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی تم سناؤ تمہارا خدا کون ہے، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر سوالات ہوں گے کہ مجھے نہیں پتا، دنیا میں تو تم کہتے تھے، یہاں قبر میں آ کے بھول گئے. تو کہے گا لوگوں کو دیکھ کے ہی کہتا تھا، جو لوگوں کا دین تھا میرا بھی وہی دین. فرشتے جب ماریں گے نا تو کہیں گے ما تلیت ولا درئیت، نہ تو تم نے تلاوت کی قرآن کی کہ تجھے پتا چلتا زندگی کیا ہے، اور نہ تم نے عقل سے کام لیا. اس لیے آدمی اپنی عقل کو ٹھکانے رکھ کے سوچے کہ مرنے کے بعد یہ روح جائے گی کہاں، اور اللہ کے یہاں قیام کہاں. اسی لیے قرآن میں آیا نا سورہ یاسین میں فی لدخل الجنہ، یوں ہی اسے شہید کیا گیا، ہم نے کہا ابھی اسے جنت میں لے جاؤ. ہے ویسے بڑی دلچسپ چیز کہ روح جو ہے کن کن حالات سے گزرتی ہے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے بڑے پائے کے ساتھ، عبدالرحمن ابن عوف کا حال یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمایا ان میں سے ایک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ المومنین تھے، لکھوا رہے تھے وصیت، تو بڑھاپے کی وجہ سے وشی تاری ہو گئی. تو جو کاتب لکھ رہا تھا کہتا ہے امیر المومنین ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کس کا نام لکھا ہے، میں نے کہا آپ کی جگہ عبدالرحمن ابن عوف کا نام لکھا ہے کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ ہے. بہت خوش ہوئے، فرمایا میں بھی یہی طوفان لگایا. یہ خبر کسی نے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جا کے دے دی، بات چلی جاتی ہے کہ تمہارا نام اس طرح. وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور منبر کے درمیان کھڑے ہو گئے جہاں دعا کی قبولیت تھے، اور کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے مومنین بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ اپنی جگہ مجھے خلافت دینا چاہتے ہیں، میرے پروردگار مجھے بس اب اپنے پاس بلا لے، میں اتنی ابلٹی اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ میں خلافت لے لوں، مجھے اب موت دے. چھ مہینے کے دوران انتقال، 32 ہجری میں 34 تک رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، 34 نہیں 36 تک، پھر 36 سے 40 سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بالکل آخری لمحات جو تھے. یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شاید کوما میں چلے گئے یا کیا ہوا ہوگا، عورتیں رونے لگیں کہ عبدالرحمن گئے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے کہا مت رو میں بھی زندہ ہوں. انہوں نے کہا آپ تو ختم ہو گئے تھے. انہوں نے کہا پتا نہیں کیا ہوا تھا لیکن میری ہوش و حواس ختم ہو گئے, پھر اللہ کے فرشتے آ گئے, اور کچھ فرشتے تو اتنے سخت تھے کہ ان کے چہرے پہ ذرہ برابر مسکراہٹ نہیں. اور انہوں نے کہا اٹھ عبد الرحمان اور حساب. میں نے انہیں دیکھا کہ کس درخت شکل کے, تو دوسرے طرف کے فرشتوں نے انہیں ہٹا دیا. انہوں نے کہا اس سے حساب نہیں لیا جاتا. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس جیسے لوگ ابھی دنیا میں نہیں آتے, اور یہ اپنی ماں کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں اور اللہ ان کے لیے لکھوا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ بغیر عذاب کے جنتی ہے. یہ میرا بندہ پیدائش سے پہلے ہی اتنا نیک, جس کہتے ہیں پیدائشی ولی اللہ. تو یہ عبد الرحمان ایسا آدمی ہے, یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اللہ نے اس کے متعلق طے کر دیا تھا کہ یہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنتی. تو فرمایا وہ فرشتے چلے گئے, یہ بھی چل پڑے, پھر میری آنکھ. یوں دکھاتے ہیں خدا دار. تو ہے یہ سب کے سوچنے کی بات کہ ہماری یوں جا کے رہے گی. جانا کدھر؟ لفٹ ایسے جلتی ہے نا, میں ایک مرتبہ لفٹ میں تھا, بجلی بند ہو گئی. یا اللہ اسلام آباد کی لفٹ پر بجلی بند ہو گئی. اوہ, ایسا شدید جھٹکا لگا کہ ہوگا کیا. جو لفٹ آپریٹر تھا وہ بھی کھانا کھانے گیا ہوا تھا. خیر اللہ تعالیٰ نے نجات دی, لیکن بڑا تلخ تجربہ. کسی کو ہوا ایسا تجربہ؟ ہوا ہے. کتنا سخت, اللہ ہی بچائے. سوچتا ہوں یہ لفٹ ایسے اوپر نیچے جاتی ہے, وہ جو لفٹ ہے ایسے بچھی ہوئی ہے, ڈال کے پتھر ڈال کے سلیں رکھ کے اچھی طرح مٹی میں اس لفٹ میں بند کریں گے کہیں آنا جانا. یہاں تو پھر بجلی آئے گی تو چلو نکل آئیں گے, آپریٹر آئے گا, وہاں کیا ہوگا؟ وہ لفٹ تو پکی ہے. اس پہ تو کوئی کچھ کر لے باہر آنے کی خوبصورت. یہ سب سے پہلی چیز جو موت انسان سے چھینتی ہے اختیار ہے. اور سب سے اچھا آدمی ہوا ہے جو اپنے اختیار سے دستبردار ہوتے ہیں, اپنے اختیار کو خود ہی محدود کر. اختیار ہے کہ کتنی زمین کسی کی ماری جا سکتی ہے, بچ بچ ہٹے نہیں یار. اختیار ہے کہ اس کی ٹرانسفر فلاں جگہ کریں, اس سے پتا چلے کہ کیا کیا ہے. خود ہی دستبردار ہو جائے کہ نہیں مجھے اس کام میں پڑھنا. اختیار ہی تو ہے جو کبر بڑائی, اختیار ہی تو ہے صدر اور وزیر اعظم اور چیف اور فلانا اور فلانا. اس بے اختیاری اور اختیار کو کبھی سوچو تو عبرت کے نشان. صبح وزیر اعظم, شام کو جیل. اوہو, کدھر گیا بھی وہ اختیار سارا؟ پر وہ فرق کدھر گیا؟ جنرل وحید چیف آف آرمی صاحب تھے نا, جنرل وحید ایک دعوت میں تھے تو اس کی وجہ سے ہم بھی تھے. تو جنرل صاحب سب کو بتانے لگے کہ یار جنرل آصف پروموٹ ہوئے ہیں تو میری اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے. پھر پوچھا سر آپ کے سمجھ کا, وہ ڈبے بن کے آ رہے ہیں, آرمی میں ہوتا ہے پیکنگ وغیرہ ساری, ان کا پیکنگ ہو گئی ہے, ڈبے منتقل کرنے ہیں کوئٹہ. اب میں جا رہا ہوں. الوداعی دعوتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. جناب آصف نواز کو دل کا دورہ پڑا اور یہ چیخ کی اللہ کی شان. ہم لوگ آنکھیں کھول کے اس کائنات کی چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کچھ ہوا, بہت کچھ ہو گیا. ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ کراچی میں جو قوال امجد علی صابری جن کو شہید کر دیا لوگوں نے, اس صبح کو جو انہوں نے قوالی گائی ہے اس میں موت کا, قبر کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جشی بابری اس کا ذکر کرتے ہیں. تو مجھے یہ نصیب جنہوں نے سنایا, بچہ کہنے لگا جی یہ کیا بات. ہم نے کہا یہ وہ یہ صحیح بات. علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ لکھا ہے, علامہ نے کہا اسی مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا مجھے موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومنے کی سعادت سے محروم کر. کئی جگہ پہ آتا ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی یا زیارت یہ چیز ہوتی ہے. علامہ نے یہ کہا نا فارسی میں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کے چومنے سے مجھے محروم کر دے. وہی چیز ہوتا ہے, بہت چیز ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے ماں یعقوب مجددی رحمت اللہ بھوپال میں حضرت مجدد السستانی سرندی رحمت اللہ کی جو آگے نسل چلی ہے, حضرت کے ایک بیٹے تھے یحییٰ, ان کی خانقاہ بھوپال ہے. غالباً ان کے والد کا جب انتقال ہوا, حضرت کا اپنا انتقال بھی بڑا عجیب ہے, عمر بہت ہو گئی تھی, 82-83 سال عمر ہو گئی تھی. وفات سے پہلے بیٹی کو بلایا, کھڑکی سے یہ الماری کھولو, جو پسندیدہ خوشبو چیزیں تھیں سب تقسیم کر دی. پھر ہوا آندھی چلی, کھڑکیاں کھل گئیں. فرمایا میرے مہمان آ رہے ہیں, او دیکھو اب میری روح جو ہے نا یہ پاؤں سے نکل گئی, شروع ہو گئے. پھر کچھ پڑھتے رہے, پھر فرمایا اب نچلے دھڑ سے بھی نکل گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب سینے تک پہنچ گئی ہے. پھر کہا اچھا بھائی اب سینے سے بھی روح نکلنا چاہتی ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں, گواہی میری دینا اور السلام علیکم. بس ختم. بندگی دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے خلفاء نے غسل دیا. کہتے ہیں ہم نے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, جب غسل دے کے انہیں لٹایا گیا, ہاتھ بھی دے دیے گئے, تو تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ہاتھ آ کے ایسے ہی بن گئے جس سے نماز. بندگی روح پہ غالب تھی نا, ایسے ہو گئے. تو یہ اب کے سینے تک پہنچ گئی. اچھا بھائی السلام علیکم ختم. ان کے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ میں والد صاحب کے پاس کھڑا تھا اور والد صاحب بالکل مطمئن سکون مرنے کے انتظار میں ایک دم سے رو پڑے اور کہا کہ کہاں میرا سینہ سیاہ گناہوں سے بھرا ہوا اور کہاں آپ کا پاؤں مبارک, کہاں رکھتے ہیں پاؤں. اس یہ بہت جگہ پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ وفات سے پہلے دیکھتے ہیں. ہمارے استاد تھے قاری عبد الرشید صاحب لاہور والے نا, ہیں عجیب آدمی تھے یار, بالکل جوانی 38 سال تقریباً عمر سے ایسے انتقال ہو گئے. آئے مجھے کہنے لگے کہ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ پاس چل رہے ہیں, چلیے. ان کا حضرت میں نے عجیب خواب دیکھا. ان کا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعارف کرایا, یہ رشید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پہلے سے ہی اسے جانتا. بڑے خوش ہوئے اس خواب پہ شاہ صاحب. ہمیں ماتھا ٹنگا. ہم نے کہا یہ تعارف کرا رہے ہیں نا, یہ بات ہوئی. اور چند دن گزرے تھے, زہر کی نماز پڑھائی, مسلح پہ بیٹھے بیٹھے کہنے کے والد صاحب کو بولا. ان کے والد کی صاحب بڑے قابل ہیں, بڑے قابل. ہم نے بھی فتوا مسلح سیتا پوری. والد صاحب کو کیا بلاتے, بس دل کا دورہ پڑا اور ختم ہو. اگلے دن سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ جنازہ پڑھایا تو میں نے کہا یہ اب تعارف ہو گیا. فرمایا تھا ہم تو اس پہلے سے ہی جانتے. اور عجیب بات یہ دیکھی ان کے جنازے میں ہے نا, صرف ان کے جنازے پہ بارش ہوئی. جون کی گرمی لاہور کی, توبہ توبہ. ایسا شدید تپا ہوا دن تھا اور جہاں جہاں سے جنازہ گزرا ہے وہاں بارش ہوئی. جنازے کو جا کے رکھا تو پہلی صفیں جو تھی وہاں بارش ہوئی, پورے لاہور میں گئی بارش. میں نے بہت سے مظلوم لوگوں کے جنازوں پہ دیکھے جن پہ پبلک ظلم کرتی ہے نا, بہت کئی مظلوم لوگوں کے جنازوں میں دیکھا. خدا کی رحمت اسی پہ بن سکتی. تو اس لیے یہ اتفاق نہیں ہے کہ اس نے یہ غزل یہ قوالی گائی اور شام کو. اس میں ہے رب تاپس. کچھ بھی کہے کوئی کسی کا عقیدہ کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن جو چیز اس نے مانگی ہے اور شام کو ملی ہے تو آخری وقت جب آتا ہے تو آدمی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز بندگی اگر غالب ہو تو بہت چیزیں دیکھتی. اس لیے یہ جو نماز ہے, قرآن ہے, بندگی اگر غالب آ جائے نا تو آدمی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر نہ آپ سوچیں ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینا 35 آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں. آخر کچھ تو اسے ملتا ہوگا. تو یہ ذوق ہے, ٹیسٹ ہے. اب چونکہ ہم لوگوں کا بنا ہوا نہیں اس لیے ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ یار تین پارے کون سنیں. اور جن کا ذوق بنا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ اور کچھ اور کچھ اور. ٹھیک ہے صاحب, آپ بھی نماز پڑھیے. ہیں بہت چیزیں اصل سے ماورا ایک اور نظام.